بادشاہ کی حکایت اور اس کی محبوبہ، حکایت ایک بادشاہ اور اس کی محبوبہ کی. ایک بادشاہ شکار کرنے نکلا، راہ میں ایک لونڈی کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور عاشق ہو گیا، یعنی اور خرید کر محل شاہی واپس آیا. میرے مرشد فرماتے ہیں شکار کرنے گیا تھا مگر خود شکار ہو گیا، شکار کرنے گیا تھا مگر خود شکار ہو گیا. اور یہ جو لونڈی تھی وہ سمرقند کے ایک سنار پر، صراف کے لڑکے پر عاشق تھی. بادشاہ کے یہاں آ کر اس کی جدائی سے کھلنے لگی اور عشق کی بیماری سے ہڈی چمڑا رہ گئی. بادشاہ اس کے غم سے جہاں بلب ہوا، طبیبوں کو جمع کیا، علاج کے لیے ہر انعام و اکرام شاہی کا وعدہ کیا اور کہا کہ میری زندگی بچاؤ، اگر یہ مر گئی تو سمجھ لو کہ میں بھی مر گیا. یہ عشق کیسی چیز ہے دیکھو، کہ اگر وہ مر گئی تو میں مر گیا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں عشق کی مثال مقناطیس اور وہ ٹھنڈی کی طرح ہے، کہ مقناطیس یوں ہلتا ہے، یوں ناچتا ہے، یوں کرے تو ٹھنڈی بھی ناچتی ہے، دونوں دور دور ہے، لیکن مقناطیس کو آپ ہلائیں تو ٹھنڈی بھی ناچے گی. فرمایا یہی ہے کہ معشوق کو کانٹا لگا تو عاشق کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کانٹا چپ گیا. لیکن یہ اکثر شادی سے صرف پہلے ہی ہوتا ہے، شادی کے بعد وہ بیوی ہی ہوتی ہے. تو تبھی انہوں نے بغیر انشاءاللہ کہے ہوئے دعویٰ کیا، انشاءاللہ نہ کہا. بہرحال یہ اب اس کی لونڈی تھی، وہ جائز ہے اس کے لیے اس کے استعمال، لیکن بہرحال عشق تو عشق ہے. تو طبیبوں نے بغیر انشاءاللہ کہے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہم بہت جلد اس بیمار لونڈی کو اچھا کر دیں گے، لیکن ان کی ہر دوا الٹا اثر کرنے لگی. مارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو قضا آمد طبیب ابلا شود، آ دوا در نفع خود گمراہ شود. جب بیمار کی قضا آتی ہے یعنی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو طبیب بھی بیوقوف ہو جاتا ہے اور اس کی دوا بھی اپنے نفع میں برعکس راستہ اختیار کرتی ہے. تو پتہ چلا ڈاکٹر کا اختیار نہیں ہے اصل میں ڈاکٹر. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر کے جانے سے پہلے تم اللہ سے دو رکعت صلاۃ الحاجات پڑھو، تم اللہ سے دو رکعت صلاۃ الحاجات پڑھو، پھر اس کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ ڈاکٹر آپ کا حکم سنت پر عمل کی خاطر سے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، ڈاکٹر کے ذہن میں صحیح تشخیص ڈال دیجیے اور پھر اس تشخیص کے مطابق جو دوا مریض کے علاج کے لیے نافع ہو، نفع پہنچانے والی ہو، وہ دوا اس کے ذہن میں ڈال دیجیے، پھر اس دوا کے اندر اثر بھی ڈال دیجیے. تو تین مرحلے ہوئے، ایک تو ڈاکٹر کے ذہن میں صحیح دوا آ جائے، صحیح مرض آ جائے کہ مرض ہے کیا، ایک درد ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ پھر اس مرض کی صحیح تشخیص بھی آ جائے. اس مرض کی صحیح تشخیص آئی اور دوسرا یہ کہ تشخیص کے مطابق دوا بھی جو مفید ہے وہ دوا بھی اس کے ذہن میں آ جائے، اور پھر تیسری بات یہ کہ دوا میں اثر بھی آ جائے. یہ تین چیزیں ہیں. لہذا اور ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ تین کام کرے، کہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس مریض کی صحیح تشخیص میرے ذہن میں ڈال دیجئے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اس تشخیص کے مطابق جو دوا نافع ہے وہ نافع دوا ڈال دیجئے ذہن میں. پھر تیسرا کام یہ کرے کہ اللہ اس دوا میں بھی اثر ڈال دیجئے تاکہ یہ دوا اس کے لیے فائدہ مند ہو جائے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ لاکھوں کے علاج سے فائدہ نہیں ہوتا اور چند روپے کی دوا سے فائدہ ہو جاتا ہے، تو اصل میں وہ اللہ تعالی کی طرف سے. یہ چیزیں میرے دوستو مؤثر نہیں ہیں، ذریعہ تو ہے، سبب تو ہیں، لیکن دوائیں یہ مؤثر نہیں ہیں. ان دواؤں میں اثر ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے. ہم ڈاکٹروں کو گالیاں دیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر خود بے بس ہے. معرومی کیا فرماتے ہیں، جو قضا آمد طبیب ابلا شبد، جب اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ ہو گیا تو طبیب اور ڈاکٹر بھی بیوقوف ہو جاتا ہے، الٹے سیدھے کام شروع کر دیتا ہے. نتیجہ کیوں، اصل میں وہاں سے فیصلہ نہیں ہے. اس لیے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے تین کام کریں، صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ سے تین دعائیں مانگے کہ اللہ ڈاکٹر کے ذہن میں صحیح تشخیص، مرض جو ہے ڈائگنوز ہو جائے، صحیح تشخیص اس کے ذہن میں ڈال دیجئے. نمبر دو، اس مرض کے مطابق جو دوا سب سے زیادہ مفید ہے وہ اس کے ذہن میں ڈال دیجئے. اور پھر نمبر تین یہ کہ اللہ اس دوا کے اندر اثر بھی ڈال دیجئے. تب کیا ہوگا؟ کیونکہ فیصلہ وہاں سے ہونا ہے، یہ سب چیزیں تو ذریعہ ہیں، لہذا جب وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا. اور اگر دوا مفید بھی ہے لیکن اس میں اثر نہیں ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ آ دوا در نفع خود گمراہ شفق. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہی دوا اسی کام کے لیے ہے لیکن اس دوا سے بجائے نقصان فائدہ ہونے کے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں میرے دوستو کہ وہ نقصان دہ ہیں اس مرض کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے اسی دوا سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. یہ بھی عجیب عجیب کام ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کار فرمائیاں ہیں جس کو ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے. مولانا رومی فرماتے ہیں، از قضا سرکنگ ابھی صفرا فزود، رو غنے بادام خشکی می نمود. تقدیر جب ہوتی ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، سو سکن جبھی سفرا بڑھا رہا تھا، حالانکہ اس کا کام یہ ہے کہ سفرا کو کم کرنا، بلغم کو کم کرنا، اور روغن بادام خشکی دور کرنے کا ذریعہ ہے لیکن روغن بادام خشکی اور بڑھا دیتا ہے. کیوں؟ جس سے اللہ ناراض ہو. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں، پھر اس پر ہر تدبیر الٹی ہو جاتی ہے اور ہر دوا مخالف، اور اصول علاج جو علاج کے فارمولے اور پرنسپل اور اصول ہے وہ سب ناکارہ ثابت ہو جاتے ہیں. پھر سارے ڈاکٹر ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس وقت جو ہے پھر اس وقت بندہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، صدقہ دیتا ہے، پھر ایسی کار فرمائی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر حیران کہ یہ کیا ہو گیا. پھر ڈاکٹر کودتا ہے، دیکھو میرے علاج سے اچھا ہو گیا، تیرا کچھ نہیں ہے، تو کمال نہیں. یہ ان اللہ والوں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے جو پیچھے کار فرما ہوتی ہے. بلاآخر طبیبوں کی رسوائی ہوئی، بلاآخر ڈاکٹروں کی رسوائی ہوئی، اور عقل اور تکبر کا دعویٰ ٹھکانے لگ گیا، اور اپنی عاجزی اور مایوسی کا اظہار کر کے روسیا ہوئے. شہ جو عجز آ طبیبا را بدید، پا برہنا جانب مسجد دوید. اب جب بادشاہ نے طبیبوں کی عاجزی اور مایوسی دیکھ لی، اب نتیجہ کیا ہوا؟ پریشانی اور غم سے ننگے پاؤں مسجد کی طرف دوڑا. رفت در مسجد سوئے محراب شد، سجدہ گاہ از اشک شہ پر آب شد. مسجد گیا، محراب کی طرف دوڑا اور سجدے میں گر کر اس قدر رویا کہ سجدہ گاہ شاہ کے آنسو سے پراب ہو گئی. اس نے عرض کیا کہ اے کمینہ بخشش ملک جہاں، من کے گویم چو من کے گویم چو تم میدانی نہا. زار زار روتے ہوئے بادشاہ نے عرض کیا، اے اللہ یہ ساری کائنات تیری ادنا بخشش ہے، تیری بھیک ہے، میں کیا عرض کروں جبکہ تو ہمارے اسرار سے باخبر ہے. حال ما واہی طبیب سر بسر، پیش لطف عام تو باشد حدر. اے ہمارا حال اور ان طبیبوں کا عدم توکل اور ترک انشاءاللہ، یعنی آپ پر بھروسہ نہیں کیا اور انشاءاللہ نہ کیا، تو ان کا ترک انشاءاللہ تیرے لطف عام کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اے ہمیشہ حاجت مارا پنا، بار دیگر ما غلط کر دے میرا. اے وہ ذات پاک جو ہمیشہ ہماری حاجتوں کی پناہ گاہ ہے، ہم پھر سیدھے رستے سے بھٹک گئے ہیں. چوں برابر ازمیانے جا خروش، اندر آمد بہر بخشائش بجوش. جب اس بادشاہ نے تہ دل سے نالا و فریاد کیا، اللہ تعالیٰ سے کو رویا گایا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر جوش میں آ گیا اور روتے روتے بادشاہ پر نیند تاری ہو گئی اور خواب میں دیکھا. ایک بزرگ فرماتے ہیں، اے شخص نا امید نہ ہو، میں تیری اس محبوبہ کا علاج کر دوں گا. خواب سے اب یہ دیکھو محبوبہ کے مراد وہی جائز محبوبہ ہے بھائی، یہ جائز محبوبہ ہے. حرام کے لیے جو ہے اس طرح رونا بھی حرام ہے. اس کی محبت میں جو آنسو نکلیں گے وہ گدھے کے پیشاب سے بھی بدتر ہوں گے. لہذا جائز محبوبہ کے لیے اپنی بیوی کے لیے رونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. وہ تو لانڈی باندھی، وہ بھی جائز اور حلال تھی، اس لیے اس کے لیے رونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو خواب سے بیدار ہوتے ہی بادشاہ نے قلب کو مسرور پایا اور ان بزرگ کا منتظر تھا کہ اچانک وہ تشریف لائے. اور شاہ آگے بڑھا اور دوڑ کر ان بزرگ کا بسد احترام استقبال کیا. اس کے بعد اس شیخ کامل نے اس لانڈی کا کاروڑا دیکھا اور نبض دیکھی اور نبض پر ہاتھ رکھ کر ہر شہر کا نام لینا شروع کیا. اور وہ لانڈی ایک سراف کے لانڈے پر عاشق تھی، سنار کے لانڈے پر عاشق تھی تو، اور سمرقند کا رہنے والا تھا. گلستان دری سوسائٹی کا لینے والا تھا، اس نے تمام سوسائٹیوں کا نام لیا، اور جب گلستان دری سوسائٹی کا نام لکھا نہیں ہے بھائی اس میں، ہاں جب اس کا نام لیا تو اس کی نفس کی حرکت تیز ہو گئی، شیخ نے سمجھ لیا کہ یہ اس سوسائٹی میں کسی کی محبت سے بیمار ہے، بیماری کچھ اور تھی اور علاج کچھ اور ہو رہا تھا، جب عشق کی بیماری لگتی ہے تو اس کے بعد دنیا جہاں کے علاج کرا لو وہ اچھا نہیں ہوتا، بے خبر بودن از حال دروں استعیذ اللہ مما یفترون، اندرونی حالت سے لوگ بے خبر تھے، اور پڑھا چاہتا ہوں میں ان باتوں سے جن کی مجھ پر لوگ افتراء کرتے ہیں، یعنی بہتان، اور جو ہے وہ ہماری طرف اس کو منسوب کرتے ہیں. جب شیخ کامل نے اس لونڈی سے راز معلوم کر لیا کہ وہ سمرقند کے ایک زرگر سراف پر عاشق ہے، تو شیخ نے شاہ کو حکم دیا کہ وہ اس کو حاضر کرے. چنانچہ اس لڑکے کو دنیاوی دولت کی لالچ پر طلب کر لیا گیا، اور چونکہ شیخ کامل طبیب کامل بھی تھے، انہوں نے اس لونڈے کو ایسی دوائی دی جس سے اس شخص کا حسن جاتا رہا. نتیجہ کیا؟ ایسی دوائی دی اس کو موشن لگ گئے. میرے مرشد نے سنایا تھا یہ، یہاں تو یہ بات نہیں لکھی ہے کہ حضرت نے یہ حکایت سنائی، کہ حضرت سنائے بھی کرتے تھے، تو حضرت نے سنایا کہ شیخ نے اس کو دست کی دوا دی، جو جب زبردست جب دست لگے تو نتیجہ کیا ہوا، جب پانی نکل گیا تو چہرے کی جو رونق تھی وہ رونق ختم ہو گئی، ہڈیاں باہر نکل آئی، اور چہرے کا جو لال تھا وہ بالکل سیاہ ہو گیا، آنکھوں کے آگے حلقہ پڑ گیا. اب اس کا حسن جاتا رہا، اور اس لونڈی کے سامنے پھر اس کو پیش کیا. اب چونکہ اس کی صورت کافی بری اور مکروہ ہو چکی تھی، تو کیونکہ جس چیز پر مری تھی نا وہ، اس کو تو اب وہ چیز ہو گئی. دادا میرے شیخ اس کو یوں فرماتے ہیں کہ جس پانی پر مری تھی، تالاب تو وہی ہے، اب پانی نہیں رہا. دادا فرمایا کہ جس کھڈوں پر تم مر رہے ہو لونڈوں کے پیچھا، اور عورتوں کی شرمگاہ پر تم مر رہے ہو، ایک دن ایسا آئے گا ان کا حسن رخصت ہو جائے گا، کھڈے تو رہیں گے اب پانی نہیں رہے گا، اب کس پر مرو گے؟ پھر ان کو دیکھ کر اب نظریں نیچی کرو گے، اب تسبیح لے کر مسجدوں میں جاؤ گے، اور اس وقت تمہیں پچھتانا پڑے گا. لادا اب اس کی چونکہ صورت بگڑ چکی تھی، اب اسے دیکھتے ہی لونڈی کا عشق جاتا رہا، اور وہ اس کے عشق کی بیماری سے شفا پا گئی اور تندرست ہو گئی، اور کچھ دن میں بالکل صحت پا گئی. چونکہ زفت و ناخوش در رخ زرد شد اندک اندر در دل او سرد شد، چونکہ اس لونڈی کی بیماری محض صورت پرستی تھی، اس نے صورت کے بگڑنے سے آہستہ آہستہ وہ عشق بھی ظاہر ہو گیا اور شفا پا گئی. عشق ہائے کس پائے رنگے بوت، عشق نبوت عاقبت ننگے بوت، جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں ہے، بلکہ وہ فسق ہے، نافرمانی ہے، اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی اور ذلت اور خواری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کہ شادی نہیں، مان لو شادی نہیں ہوئی کیونکہ وہ اور لڑکی نامحرم ہے، اس کو دیکھنا، اس سے گفتگو کرنا، اس کے خیالات پکانا حرام ہے، تو شادی نہیں ہوئی. وہ ایک لڑکے سے لڑکی نے پوچھا نا کہ جانو تم نے میرے اندر کیا دیکھا جو تم نے مجھ سے پیار کیا، تو اس نے کہا دیکھا ہی تو نہیں ہے، دیکھنے کے لیے تو سب کچھ کیا ہے. لہذا جب اس کے بعد شادی ہو گئی، اب اس کے بعد 6-8 مہینے سال بھر تو بڑا مزہ آیا. کیوں؟ کیونکہ عشق کی شادی ہے نا، لو میرج ہے، بڑے مزے آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب عشق کا بھوت اترنا شروع ہوا، اور اس کی جو دودھ کا مزہ اڑا رہے تھے وہ مزہ کم ہوا، اب اس کے بعد لڑائیاں شروع ہو گئی، اب اس میں کیڑے نظر آنے لگے. وہی جو حسن کی ملکہ نظر آتی تھی، اور جس کو کہتے تھے کہ ریکھا، وہ کہتا ہے آئینے میں تو نے اپنا منہ دیکھا. تو اس طرح سے اب وہ جو سارا تماشا میرے دوستوں کیا ہے، اب لڑائیاں ہو رہی ہے. پہلے جس کی چھینک پر بھی ہائے اللہ کہہ کے ان کا بھی عاشق کا بھی دل جو ہے لرز آتا تھا، لیکن اب وہی معشوقہ اب وہی چھینک کیا بخار میں بھی مبتلا ہو، لیکن شادی ہو گئی، اب ان کو رحم بھی نہیں آتا. لہٰذا اس لیے معرومی کیا فرماتے ہیں کہ عشق کا انجام، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ عشق کا انجام ذلت اور رسوائی، شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، چاہے وہ شادی بھی کر لے. لیکن چونکہ وہ جو شادی سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، اس کی نحوست ہوتی ہے. ہاں اگر کسی سے دل آ گیا تو کیا اس کو شادی کا پیغام بھجوائے، جو طریقہ ہے بھجوائے، لیکن اس سے بات کرنا، اس کو دیکھنا، خیال نہ پکائے، عفیف اور پاک دامن رہے. ہاں شادی ہے، کوئی منع نہیں ہے، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو جائے تو اسے شادی کا پیغام بھیج دے. معرومی فرماتے ہیں ذاک عشق مردگاہ پائندہ نیز، ذاک مردہ سوئے ماں آئندہ نیز، کیونکہ مرنے والوں کا عشق پائیدار نہیں ہوتا، اور کیونکہ مردہ ہمارے پاس آنے والا نہیں بلکہ وہ ہم سے جانے والا ہے، یعنی محبوب جب فانی ہے تو فانی چیز کا عشق بھی فانی ہوتا ہے، عشق زندہ در روا در 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 روا و در بسر ہر دمے باشد گنچا تازگر. ہاں فرماتے ہیں اگر تمہیں عشق کرنا ہی ہے تو عشق اس زندہ حقیقی سے کرو، اس اللہ سے کرو جو ہمیشہ زندہ ہے اور فنا سے پاک ہے، اور ان کا عشق بھی ہمیشہ گنچے سے بھی زیادہ، کلی سے بھی زیادہ تر و تازہ رہتا ہے. عشق آ زندہ گزی کو باقی حد، و شراب جا فضائر ساقیت. اے طالب اس زندہ حقیقی اس محبوب کا عشق اختیار کرو کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور اپنے عاشقوں کو محبت اور معرفت کی جا فضا پاک شراب پنانے والا ہے. کچھ تگانے خنجرے تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر. آ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تو اگر ہر وقت وہ پھر اللہ کی محبت میں ایسی لذت اور مزہ پا رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی کوئی مصیبت اور مصائب بھی آتے ہیں تو وہ کیا تسلیم کے خنجر سے وہ بات کہتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکڑوں جانے پاتے رہتے ہیں. تو مگو مارا بدا شہباز نیس بر کریمہ کا رہا دشوار نیس. تو مایوسی سے مت کہے کہ اس محبوب حقیقی تک مجھ جیسے نالائقی کی کیسے رسائی ہو سکتی ہے اور میں کیسے پہنچ سکتا ہوں. ارے وہ بڑے کریم ہیں اور کریموں کے نزدیک ایسے کام دشوار نہیں ہوتے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ میری طرف بارش بھر قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف گز بھر قریب ہوتا ہوں. عشق اس کے غرض اس کے عشق و محبت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، جو چاہے داخل ہو جائے اور اس کا تقرب حاصل ہو جائے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ قصہ ہم سب لوگوں کے حسب حال ہے، چونکہ ہماری روح کو نفس پر بادشاہ بنایا گیا ہے تاکہ روح نفس سے مرضیات الہیہ کے مطابق کام لے کر جنت کا انعام حاصل کرے، مگر نفس جو روح کی کنیز ہے وہ لذات دنیاویہ پر عاشق ہے. اللہ اکبر، دیکھو کتنے پیارے انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ ہماری روح مثل بادشاہ کا ہے اور نفس وہ لونڈی اور کنیز کی طرح ہے، کیونکہ نفس بھی مؤنث ہے. اب ہماری جو روح ہے وہ نفس پر عاشق ہوتی ہے، اور نفس کس چیز پر؟ نافرمانیوں پر اور گناہوں پر، وہ اس پر عاشق ہے. ہم نفس پر عاشق ہیں کیونکہ نفس کے ذریعے سے تو ہم عبادت اور تعلق معاملہ حاصل کریں گے. عبادت کرے گا تو نفس بھی تو چاہیے بھائی، قرآن پاک کی تلاوت ہے، روزہ رکھنا ہے، نفس اس میں کام آتا ہے. لیکن نفس کا کیا عالم ہے؟ نفس جو ہے فانی لذتوں کے اوپر عاشق ہے اور دنیا کی ان لذات کے اوپر عاشق ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے روح کی فرما برداری سے روح گردہ ہوتا ہے اور رخ پھیرتا ہے. اور عموماً اس ماحول اور معاشرے کے اطباء ناقص ہیں جو اس کے علاج پر قدرت رکھتے نہیں ہیں. وہ کیونکہ جو یہ علاج، یہ اللہ، یہ چیز کیسے ملے گی؟ بس اس کے لیے ضرورت ہے کسی اللہ والے کی جو حسن تدبیر سے لذات دنیاویہ کو نفس کی نظر میں بصورت کر دے. پھر نفس کے لیے روح کی تابعداری یعنی اللہ تعالی کی مرضیات پر چلنا آسان ہو جائے گا. کہ وہ کہیں کہ کوئی حسین کتنی زبردست ہو، لیکن میرے مرشد کیا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر پیشاب بھرا ہے، پخانہ بھرا ہے اور گندی ہوا بھری ہے. وہی اس کا سیمپل دیکھے، اس کو لیٹرین میں جا کر دیکھے تب پتہ چلے گا کہ حسن کتنا زبردست اور اندر سے کیا نکل رہا ہے. وہی گندی ہوا کھول دے تب کو تازہ عاشق اس کی دم پہ ناک نہیں لگائیں گے بلکہ اپنی ناک کو بند کریں گے. فرمایا کہ ایسے گندے سڑنے گلنے والی لاشوں سے تم اپنا کیا دل لگاتے ہو. پھر لاکھ کوئی حسین 16-18 سال کی ہو، ایک دن بڈھی بنے ہوگی، نانی بنے گی، دادی بنے گی، وہی لڑکا نانا اور دادا بنے گا، پھر کیا عالم ہوگا. دادا فرمایا کہ جو بڈھے ہونے والے ہیں، جن کا حسن فنا ہونے والا ہے، جو مرنے والے ہیں، ان سے آج بھی ان کی چمک دمک کو مت دیکھو اور ان سے دل مت لگاؤ. اور دادا اللہ والوں کی صحبت سے نفس کو دنیا کی لذات کا فانی ہونا اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق اور خوف پیدا ہوتا ہے، قیامت کا بھی خوف ہوتا ہے. تب وہ کہتا ہے کہ چلو یار عارضی لذتوں کو چھوڑو، اس محبوب حقیقی پر فدا ہو کر دائمی عزت اور دائمی راحت حاصل کریں. واخر دعوان الحمدللہ.